من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خوف و اندیش اور تعظیم و سزا رہنے دے خوف و اندیش اور تعظیم و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے خوف و اندیش اور تعظیم و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے میں منصور ہوں مجھے دار و رسن سے نہ ڈرا میں منصور ہوں مجھے دار و رسن سے نہ ڈرا میرے ہونٹوں پہ انل حق کی صدا رہنے دے مالک روز مکافات کو راضی کر لے حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دار العلوم فاروقیہ رحیم یار خان کے غیور نوجوانوں اور دوستوں اور ضلع رحیم یار خان کے دور دراز سے آئے ہوئے سپاہ صحابہ کے مجاہدوں حضرت مولانا قاری حماد اللہ شفیق صاحب کے حکم پر یہ اہم پروگرام آپ کے سامنے منعقد ہو رہا ہے سٹیج پر ہمارے اکابرین علماء مشائخ محسنین تشریف فرما ہیں حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب اور مولانا مشتاق صاحب سابقہ باد سے اور باقی تمام اکابرین جو ہمارے محرومین ہیں محترمین ہیں اور اس جلسہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں جو جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے شیخ الحدیث اور مدیر اعلیٰ ہیں اور اس کے علاوہ دور دراز سے آئے ہوئے اکابرین علماء یہاں تشریف فرما ہیں میں تمام حضرات کا ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے سپاہ صحابہ کے کارکنوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کے ساتھ محبت شفقت اور الفت کا اظہار کیا اور دینی جذبہ کے تحت ان تمام نوجوانوں اور اکابرین نے سپاہ صحابہ کے کارکنوں پر کے سروں پر دست شفقت دراز کیا. میرے فاضل بھائی حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب نے جو پاکستان کے معروف خطیب ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سپاہ صحابہ کا ذکر فرمایا ہے, میں اس کا ان کا بھی ممنون ہوں. رحیم یار خان کا شہر اور ضلع کئی نسبتوں سے ہمیں عزیز ہے. اس ضلع میں حضرت شیخ دین پوری رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ درخواستی, حضرت مولانا غلام ربانی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابرین علماء کی وساطت سے دین کی مشالیں فروزہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان مراکز اسلامیہ کو اور معاہد دینیہ کو تادیر سلامت رکھے.
آمین.
میرے بھائیوں, ہم بڑی مشکلات کا شکار ہیں. آج ہی جس طرح حافظ اکبر صاحب نے فرمایا ہے کہ میں مظفر گڑھ سے آ رہا ہوں اور میں نے یہاں صبح پہنچنا تھا, آج صبح ملک اسحاق صاحب اور ان کے ساتھیوں سے جیل میں ملاقات کا پروگرام بھی تھا, لیکن بہت افسوس ہے کہ میں نہیں پہنچ سکا. چونکہ مظفر گڑھ میں ہمارے کارکن کو کل پولیس کی گولی سے شہید کر دیا گیا شیعہ کی سازش سے, اور آج صبح 10 بجے جب اس کا جنازہ کا وقت تھا تو کئی ہزار آدمیوں نے کہا کہ ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ہمارے 20 آدمی کل گرفتار کر لیے تھے اور پولیس کہتی تھی کہ انہی آپ کے آدمیوں نے آپ کا اپنا آدمی مارا ہے. یہ طرفہ تماشا عجیب ہوتا ہے. پولیس کا حال آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ نے صرف انہی کی کوخ سے جنم لیا ہے اور کوئی تیسری بات نہیں ہے. خیر 5 بجے تک ہم کنوان چوک میں جنازہ رکھ کر بیٹھے رہے, اور یہ سپاہ صحابہ کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ اتنا لمبا گھراؤ اور اتنا لمبا محاصرہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اور میں نے بلکہ پورے اضلاع کو ٹیلی فون کر دیے تھے کہ سب لوگ بسیں اور ویگنیں لے کر مظفر گڑھ پہنچو, آج یا تو اس جنازے کے ساتھ ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا یا ہمارے ساتھی باہر آئے. مجھے کہا گیا کہ بڑی مشکلات ہیں. ہوم سیکٹری کا ٹیلی فون بھی آیا, اس نے بھی کہا کہ یہ آپ ایک لیڈر ہیں جماعت کے اور آپ خود دھرنا مار کر بیٹھ گئے اور جنازہ. میں نے کہا کوئی لیڈرشپ نہیں, آپ کو کس نے کہا ہم لیڈر ہیں, ہم تو سپاہی ہیں اور سپاہی صحابہ کا ہر آدمی سپاہی ہوتا ہے. یہ لیڈی شیڈی کوئی نہیں ہے کہ میرا ایک کارکن کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ 19 آدمیوں پر اسی کے قتل کا مقدمہ ہو رہا ہے, تو لعنت ہے ہماری آنے جانے پر کہ ہم اس اپنے آدمیوں کو نہ چھڑا سکیں. اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں سخت اقدام کرنا پڑے گا, صرف مظفر گڑھ میں نہیں, رحیم یار خان میں بھی کرنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا. اور میں اپنی تقریر کے آخر میں اس سخت اقدام کا ذکر کروں گا آج انشاءاللہ, اور میں جو اعلان کروں گا آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ تیار ہو؟ اور وہ وقت دور چلا گیا کہ جب حق نواز جھنگوی شہید کو ڈیرہ غازی خان کی جیل میں 6 ماہ تم نے رکھا اور اس سے کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی. وہ وقت بھی تھا, اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. یہاں میرے آنے پر مجھے معلوم ہوا کہ شیعہ کے عبادت خانے سے ہمارے کارکنوں کی ایک بس پر فائرنگ کی گئی جس سے 4 آدمی شدید زخمی اسپتال میں ہیں, 5 آدمی. ہمیں ان شہادتوں پر دکھ ہے کہ ہمارے ساتھی جدا ہوتے, لیکن ہمیں سکون ہے اس بات پر کہ ہمارا موقف صحابہ کی عظمت کے لیے. پچھلے دنوں مجھ پر وہاں قاتلانہ حملہ ہوا لئے میں, اور میں قاتلانہ حملوں پر زیادہ یقین نہیں رکھتا, اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر قاتلانہ حملہ اکثر جعلی ہوتے ہیں, ایسے ہی جس طرح سیاستدانوں کا چکر ہے, اور جب تک آدمی مر نہ جائے اس کو حملہ سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ بھی بات ہوتی. لیکن وہ قاتلانہ حملہ شیعہ نے کیا, 100 آدمیوں نے کلاشن کوف چلائی, فائرنگ کی ہماری گاڑی پر, اللہ نے محفوظ رکھا کیونکہ گاڑی میری اپنی نہیں تھی, میں نے گاڑی تبدیل کی تھی اور انہوں نے دوسری ہماری گاڑی پجارو سمجھی, وہ نہیں تھی گاڑی ہمارے پاس, دوسری تھی. تو خیر جب گاڑی ہماری قریب گئی تو انہوں نے فائرنگ کی اور وہ فائرنگ ہماری گاڑی پر فائر نہیں ہوا. ایک بیچارہ تھانے دار شہید ہو گیا موقع پر, وہ پیچھے کھڑا تھا ہماری حفاظت کے لیے. تو میں نے وہاں جھرکل میں بھی اس کے بعد جلسہ کیا, 10,000 کا اجتماع تھا, وہاں بھی میں نے کہا, کئی جلسوں پر کہا, یہاں بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو قاتلانہ حملہ ہوا, ناکام ہو گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو قاتلانہ حملہ ان کا کامیاب ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ حضرات کو ذیلی طور پر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے اور ایسی خبر بھی آپ سن سکتے ہیں کہ ہم اس راستے میں شہید ہو جائیں اور ہماری زندگی نہ رہے اور ہماری لاش بکھر جائے. لیکن ہم ذہنی طور پر ہر وقت چونکہ اس کے لیے تیار ہیں, اور ہم یہ سودا بڑا سستا میں سمجھتا ہوں کہ میری لاش کے ٹکڑے ہو جائیں اور میری لاش چیچی تھڑے کر کے بکھیر دی جائے اور چوکوں چوراہوں میں لاش کے ٹکڑے بکھیر جائیں میرے اپنے ذاتی طور پر, اور اس کے بدلے میں صحابہ کی عزت کا تحفظ ہو جائے, یہ سودا کوئی مہنگا نہیں. اور زیادہ نعرے بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے, عملی قوت پر یقین رکھیں. اب وقت عمل کا آ گیا ہے, اب عمل کا وقت آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ ہمارا جو دشمن ہے وہ بڑا چالاک ہے. ایک گاؤں ہے جہاں پر 10 مکان ہیں جھرکل میں, 10 مکان صرف جس بستی سے مجھ پر حملہ ہوا, 10 مکان ہیں, وہاں سے 14 کلاشن کوف ہیں, 14, اور خط نکلا ہے کہ 50 میل کے ایریے میں ہم نے مسلح آدمی بٹھا دیے کہ یہ آدمی بچ کر نہ جائے, وہ خط بھی ہمارے پاس آ گیا. یعنی سپاہ صحابہ کو قائم ہوئے آج 8واں سال ہے, کسی مرکز سے کسی جگہ سے چھاپوں میں ایک کلاشن کوف برامد نہیں ہوئی, ایک بھی. اگر ہوئی ہے تو بتاؤ. بہت اچھا. اور ایک بستی ہے جہاں 10 گھر ہیں, 14 کلاشن کوف ہیں, پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں. حکمرانوں, سپاہ صحابہ کی قیادت نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ ہم نے شیعہ کو مسلح جارحیت کے ساتھ ذبح کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا, کیوں نہیں سوچا, کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کی سڑکوں پہ اس کے بازاروں میں خون نہیں بہانا چاہتے, لیکن تمہاری بدماشیوں نے ہمیں مجبور کر ڈالا ہے کہ ہم اس بات کو سوچے اور اس پر مجبور ہو جائے. اور جس دن میں نے سپاہ صحابہ کی عسکری قوت تشکیل دینے کا فیصلہ کیا, اس دن اس ملک کی دھرتی پہ کوئی متے کی اولاد زندہ نہیں رہے گی. ہمارا مشن صحابہ کا دفاع کرنا ہے. کس کا دفاع کرنا ہے؟ اگر تمہیں ہمارا یہ پر امن احتجاج وارے میں نہیں ہے, اگر یہ پر امن تحریک تمہیں کھٹکتی ہے, تو پھر پیر لگاؤ, پھر میدان لگاؤ, فیصلہ کرو ہمارے ساتھ, فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم پر امن تحریک چلاتے, جو جماعت لڑائی کرے, دہشت گردی کرے, وہ ناموس صحابہ کے بل اسمبلیوں میں پیش کرتی ہے کہ اسمبلی میں ایک بل ہم لے کر گئے ہیں, کبھی آئینی راستہ ہے, آئینی بات. دیکھیں 85 6 ستمبر میں سپاہ صحابہ بنی اور 1992 22 فروری تک ایک شیعہ پاکستان میں نہیں مارا گیا, ایک. سپاہ صحابہ کے قیام کے 5 سال بعد تھا. ہمارا پروگرام لڑائی, دہشت گردی, لوگوں کو مارنا ہو, ان 5 سالوں میں شیعہ کیوں نہیں مارا گیا, یہ تو بتاؤ. اگر پروگرام یہ تھا, مولانا حق نواز کو شیعہ نے شہید کیا, پہل کی, اس کے جواب میں رد عمل ہوا, کچھ شیعہ مارے گئے، کچھ سنی مارے گئے، بعد میں بھی ہوا، غیر منظم طریقے سے ہوا. اور جب بھی جنگ میں امن ہونے لگا تم نے ہمارے علماء مار دیے، پانچ علماء شہید کر دیے، مولانا مختار سیال شہید کر دیا، اسحاق القاسمی شہید کر دیا. ٹھیک ہے، کیوں؟ ہمارا پروگرام تشدد نہیں، ہم تشدد نہیں چاہتے. ساجد نقوی ایک کوٹھی میں بیٹھا ہے سامنے لاہور چمرجی گراؤنڈ میں جلسہ ہے، مولانا اعظم پارک اور میں جلسے گاہ میں پہنچنے والے، اور وہ منظم طریقے سے وہ کوٹھی میں انتظار کر رہا ہے کہ ابھی ان قریب اس جلسے کے سٹیج پر بم پھٹے گا اور یہ دونوں آدمی اسی طرح اڑ جائیں گے جس طرح احسان اللہ ظہیر اور حبیب الرحمان یزدانی اڑا تھا. ہمیں اس کی تصدیق ہو گئی اور گورنمنٹ کی ایجنسیوں نے اس کی تصدیق کی. بم مارنے والوں نے بم مارا، ساری دنیا کو پتا ہے بم مارا گیا، لیکن اللہ نے ہمیں بچانا تھا. اتفاق ایسا کہ سٹیج پر آ کر ہمیں ایمرجنسی ایک ٹیلی فون دونوں کو کرنا تھا، ہم اٹھے اور اٹھ کر ٹیلی فون کرنے چلے گئے اور پیچھے سے بم پھٹ گئے. ناروں کی بات نہیں ہے، چھوڑیں، ہم وہاں چلے گئے، پیچھے سے آئے تو جناب بم پھٹ گیا. سٹیج کے نشانے پر بم آیا، راستے میں ایک درخت تھا، اس سے ٹکرا کر مجمع میں چلا گیا. تین آدمی ہمارے شہید ہو گئے اور 40 آدمی زخمی ہوئے. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا. اس کے جواب بھی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کوئی تشدد کا راستہ نہیں اپنایا. ہمارے 5 علماء ایک کار کے اندر بیٹھے ہیں جنگ میں، ذبح کر دیے گئے. صادق حسین شاہ 80 سال کا بوڑھا دیوبند کا فاضل، سفید داڑھی والا، اسے گولیاں ماری جاتی رہی. اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، میرا جرم تو بتاؤ، میں تو سپاہی صحابہ کا ممبر بھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں، تو نے حق نواز کا ساتھ دیا ہے، ہم تجھے ذبح کریں. رشید مدنی ایک جید عالم، وہ تڑپتا ہوا کار سے نیچے گر گیا، وہ تڑپتا رہا، اسے گولیاں ماری جاتی. حاجی عزیز عزیز رحمان داڑھی والا بیچارہ تڑپتا رہا، ان بدماشوں نے کوئی معافی نہیں. اور اس کے بعد اور بڑے واقعات، لیکن ہم نے ان ساری کاروائیوں پر بھی ہم نے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، صبر کا مظاہرہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم بننا یہ انبیاء کی سنت ہے، مظلوم رہنا صحابہ کی سنت ہے. ہم ظالموں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتے تھے، اور نہ ہم نے لکھایا، نہ ہمارا یہ پروگرام. لیکن بدلہ لینا یہ اسلام کا حکم ہے، بدلہ لینا اسلام کا حکم ہے. ہم نے پہلے یہ کہا کہ حکمرانوں ہماری لاشوں کا بدلہ لو، ہمارے لوگ ذبح ہو گئے، ان کا انتقام لو. لیکن ہماری باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں. اور اب کیا ہوگا؟ فیصل آباد میں کنونشن ہوا ابھی پچھلے اسی مہینے اپریل کو، پچھلے مہینے 13, 14, 15, 16 کچھ تاریخ جعفریہ کا. مجھے بتاؤ، تم بتاؤ کہ اس کنونشن میں ایران کا سفیر کیوں آیا؟ جواد منصوری 3 دن وہاں بیٹھا رہا، اس کی 10 گاڑیاں وہاں رہی. اور اس میٹنگ میں جو ان کی اندرونی میٹنگ ہے، اس میں جو کاروائی ہوئی، وہ کاروائی گورنمنٹ کے کاغذوں میں پہنچی. جو ہمارا ذریعہ تھا، جو کاروائی حکمرانوں تک پہنچی، وہی ہم تک پہنچی. کہ اس آدمی کو انہوں نے ٹارگٹ بنانے کا فیصلہ کیا، اور آدمیوں کے نام بھی آئے. ایران کا سفیر ہمارے خلاف قتل کا منصوبہ بنانے کے لیے میٹنگ میں شریک ہو، اور اس کے بعد بھی ہم کچھ نہ کریں، خاموش رہیں، کب تک ہوگا بتاؤ؟ کیسے آیا صادق گنجی مارا گیا، سپاہی صحابہ کی قیادت نے اس کے قتل کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا، یاد رکھو، اور نہ ہم اس کے حق میں تھے. لیکن جواد منصوری اس سے زیادہ ایکٹیو ہو کر سپاہی صحابہ کو کچلنے کا پروگرام بنا چکا ہے، اور اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ضیاء الرحمان فاروقی کو قتل کر دو، اگر نہیں قتل کرو گے تو 2 سال کے اندر اندر اس ملک میں وہ کیفیت ہو جائے گی کہ ہر ہوٹل پر شیعہ کا برتن علیحدہ ہوگا. یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، جو رپورٹ حکومت تک گئی ہے، کہ اس آدمی کو مارو. یہ کتابیں بھی چھاپتا ہے، تقریریں بھی کرتا ہے،
اگر صرف تقریریں کرتا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، تقریریں کتابیں نام لے کر اس کو اڑاؤ، ورنہ دو سال میں برتن شیعہ کے علیحدہ ہوں گے ہر ہوٹل میں۔ میں نے کہا شیعہ تم مجھے مار دو گے تو یہ برتن علیحدہ تمہارے ایک مہینے میں ہو جائے گا، کر لو، یہ بھی کر دیکھو، ہم مریں گے تو انشاءاللہ ہماری منزل قریب آئے گی، ہم تو گھاٹے میں نہیں رہیں گے، بچے یتیم ہوں گے، بیویاں بیوہ ہوں گی، وہ تو مرنا ویسے ہی ہے، مرنا کوئی ضروری ہے کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں نے آب حیات پی رکھا ہے میں نے نہیں مرنا، مرنا تو ہے۔ اتنے واقعات کے بعد ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک عسکری قوت تشکیل دیں، اور سپاہ صحابہ مسلح جدوجہد کا پروگرام بنائے، اس بات پر ہمارا دشمن اور ہماری حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، کب تک مار کھائیں گے؟ وہاں مظفر گڑھ کے انتظامیہ نے کیا کیا کہ ڈی ایس پی نے کھلے عام کہا کہ میں گولی مار کر تمہیں روکوں گا۔ میں نے ڈی ایس پی سے کہا تیرے پاس بھی اسلحہ ہے، میرے کارکنوں کے پاس اسلحہ ہو تیرے پاس بھی ہو، پھر چوک میں لڑائی ہو، پھر پتا چلے کہ تیری بوٹیاں کیسے بچتی ہیں۔ تم ہمارے کارکنوں پر اسلحے کی پابندی لگا کر نہتے کارکنوں کو چھپ کر وار کر کے مارتے ہو، یہ کوئی تمہاری مردانگی ہے؟ کلاشن کوف تیرے ہاتھ میں ہے، کہ میرے کارکن کے ہاتھ میں بھی کلاشن کوف ہوتی تو وہ تجھے تیری نسلوں کا بدلہ چکا دیتا اور تجھے بتا دیتا کہ کیا بھاؤ بکتی۔ مجھے عام طور پر حکومت بھی کہتی ہے کہ کچھ یہ تحمل کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، ٹھیک ہے مجھے یہ کہتے ہیں۔ میں نے آج ہوم سیکرٹری سے کہا کہ مجھے تم کہتے ہو کہ تم نرمی کرتے ہو، تو جو آدمی نرمی کرتا ہے وہ میری نرمی بھی اپنے مشن کی وجہ سے ہے کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، لڑائی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے دشمن کو حکمت عملی کے تحت شکست دینا چاہتا ہوں، میں چوکوں چوراہوں میں لاشیں گرا کر نہیں مارنا چاہتا، میں اس ملک کی سڑکوں میں آگ نہیں لگانا چاہتا، اس کی گلیوں کو اڑانا نہیں چاہتا، دشمنوں کو بموں کے دھماکوں سے نہیں اڑانا چاہتا، میں اپنے دشمن کے ساتھ دلائل کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور دلائل کی جنگ لڑتے ہوئے تین سالوں کے اندر ایسے کئی مواقع آ چکے ہیں کہ میرا دشمن میدان میں شکست کھا گیا ہے، جنگ فورم میں شکست کھا گیا ہے، پاکستان فورم میں شکست کھا گیا ہے، وزیر اعظم کی میٹنگ میں شکست کھا گیا ہے، صدر کی میٹنگ میں شکست کھا گیا ہے، نیازی کمیٹی میں 400 علماء کی موجودگی میں میرا دشمن دلائل کی جنگ ہار گیا ہے، اور دلائل کی ساری جنگیں ہارنے کے بعد اب وہ تشدد پہ اتر آیا ہے، بدماشی پہ اتر آیا ہے، اب ہمیں قتل کرانا چاہتا ہے، اب لڑائی کرانا چاہتا ہے۔ اگر میرا دشمن اس بات پر تل گیا ہے اور اس کو حکومت نہیں روکتی ہے تو پھر حکمرانوں وہ وقت قریب ہے کہ سپاہ صحابہ ایسی قوت تشکیل دے کہ وہ قوت تمہارے بھی مقابلے میں ہوگی اور متے کی اولاد کے بھی مقابلے میں ہوگی۔ ہم تو سپاہی ہیں، صحابہ کے سپاہی ہیں، اور ہمیں سپاہی رہنے دو، ہمیں دفاع کرنے والا رہنے دو، ہمیں پرامن جد و جہد کرنے والا رہنے دو، ہمیں مجبور نہ کرو، ہمیں دلائل کے ہتھیار اٹھانے کی بجائے کلاشن کوف کے ہتھیار ہمارے کارکنوں کے ہاتھوں میں مت تھماؤ۔ ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا تھا۔ صحابہ نے کس کا دفاع کیا تھا؟ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جان ہتھیلی پہ رکھ کے کیا تھا۔ میری بات پر غور کریں ذرا، میں تھوڑا سا اپنے عنوان کی جھلک دکھا کر پھر اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، ہے توجہ آپ کی؟ نہیں توجہ آپ کی، تھک گئے ہو، وقت زیادہ نہیں ہو گیا، تھک گئے ہو یار، جو تھک گئے ہیں آپ کھڑا کریں۔ سپاہ صحابہ صحابہ کا دفاع کر رہی ہے، کیا ہے ہمارا مشن؟ صحابہ کا، ہمارا مشن کیا ہے؟ صحابہ کا دفاع کرنا۔ اور صحابہ کا دفاع ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں کئی آدمی کہتے ہیں کہ جی تم صحابہ کا دفاع کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، قرآن کا دفاع کرنا چاہیے، شریعت محمدیہ کا دفاع کرنا چاہیے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ صحابہ کا دفاع حقیقت میں اسلام کا دفاع، حقیقت میں صحابہ کا دفاع شریعت محمدیہ کا دفاع، صحابہ کا دفاع محمد رسول اللہ کی سیرت کا دفاع ہے، محمد رسول اللہ کے پیغام کا دفاع ہے، اور صحابہ نے میرے پیغمبر کا دفاع کیا. اور جب صحابہ نے دفاع کیا تو دفاع کرتے ہوئے انہیں جان دینا پڑی ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے. صحابہ کا دفاع کیا، تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر بھی صحابہ کا دفاع کیا، اور دہکتے ہوئے انگاروں پر جل کر بھی دفاع کیا، ابلتی ہوئی دیگوں میں گر کر بھی دفاع کیا، اور تختہ دار پہ چڑھ کر بھی دفاع کیا، چمڑی اپنی ادھیڑ کر بھی دفاع کیا. یہ نبی کے دفاع کی بات تھی کہ صحابہ کرام نے پیغمبر کے دفاع کے لیے بچوں کو یتیم کرا دیا، بیویوں کو بیوہ کرا دیا، سب کچھ لٹا دیا، لیکن رسول اللہ کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ دفاع سے پیچھے ہٹنے والی کہاں بات ہے کہ ایک طرف 1000 آدمی ہے اور صحابہ 313 ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں کہا ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، بیویوں کا کیا بنے گا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا. پیغمبر علیہ السلام نے بلایا تو 313 دفاع کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے، 14 صحابہ کی لاشیں تڑپ گئیں لیکن دفاع سے باہر نہیں آئے. اور پھر احد کا مارکا ہوا، احد کے مارکے میں حضرت حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے پہاڑوں پر بکھر گئے، دفاع سے باز نہیں آئے. مصعب بن عمیر کی لاش تڑپتی رہی، دفاع محمد سے باز نہیں آئے. مصعب بن عمیر تڑپتے رہے، عمر بن جموع کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، دفاع پیغمبر سے باز نہیں آئے. حنگلہ کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، دفاع پیغمبر سے باز نہیں آئے. اور سعد بن ربیع کا لاشا اور پہاڑوں کے نیچے تڑپتا رہا، دفاع پیغمبر سے باز نہیں آئے. زیاد بن مسکن کی لاش پہاڑوں پہ تڑپتی رہی، دفاع پیغمبر سے باز نہیں آئے. ایک عورت جس کا نام ام امارہ ہے، 90 سال بوڑھی عورت کی عمر ہے اور روتی ہوئی میدان جنگ میں جا رہی ہے. کسی نے پوچھا تیرا نام ام امارہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ام امارہ ہے. اس نے کہا تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا خاوند شہید ہو گیا، لیکن اس نے آگے سے کہا کہ سب باتوں کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے. کیونکہ مدینے میں خبر مشہور ہو گئی تھی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. اس نے بچے کا نہیں پوچھا، بھائی کا نہیں پوچھا، خاوند کا نہیں پوچھا، رسول اللہ کا پوچھا ہے. اسی لیے حفیظ نے کہا چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو. گئے تھے جنگ میں، اس کا برادر اور شوہر بھی نچاور کر دیے تھے، اس نے فرزندوں کے گوہر بھی ملے. ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. مگر توجہ، مگر اس کی زباں پر، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا. ایک 90 سال کی بوڑھی عورت محمد مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے بچے لٹا کر اور باپ اور خاوند لٹا کر بھائی لٹا کر کہتی ہے کہ کہاں چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہاں چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. کہاں چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. اور نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے. نبی زندہ سارا جہان زندہ، نبی زندہ ساری کائنات زندہ، بچے قربان ہو گئے، نبی زندہ تو کچھ قربان نہیں ہوا، نبی زندہ ساری کائنات زندہ. مجھے بتاؤ تے 14 صحابہ بدر کے میدان میں تڑپتے رہے لیکن حفاظت پیغمبر سے باز نہیں آئے، دفاع نبی سے باز نہیں آئے. احد کے پہاڑوں پہ 70 لاشیں تڑپتی رہی، دفاع نبی سے باز نہیں آئے. حنین کی جنگ میں 13 صحابی شہید ہو گئے، دفاع پیغمبر سے باز نہیں آئے. اور خیبر کی لڑائی میں 19 صحابی شہید ہو گئے، دفاع پیغمبر سے باز نہیں آئے. حنین کے واقعے میں 17 صحابی شہید ہو گئے، دفاع پیغمبر سے باز نہیں آئے. اور زید بن دثنہ مکہ کے چوک میں تخت دار پہ چڑھا رہا، دفاع نبی سے باز نہیں آیا. خبیب بن عدی پھانسی کے تختے پہ چڑھ گیا، دفاع پیغمبر سے باز نہیں آیا. عاصم بن ثابت انصاری کو پہاڑ سے گرا کر ذبح کر دیا گیا، دفاع نبی سے باز نہیں آیا. اور طارق بن زید کے ٹکڑے کر دیے گئے، دفاع نبی سے باز نہیں آیا. بیر مہونہ پہ 67 صحابہ ذبح کر دیے گئے، دفاع نبی سے باز نہیں آئے. بلال تپتی ریت پہ تڑپتا رہا، دفاع نبی سے باز نہیں آیا. زلیلا آنکھیں نکالتی رہی، دفاع نبی سے باز نہیں آئی. اور نادیا کی چمڑی ادھر گئی، دفاع پیغمبر سے باز نہیں آئے. عہد کے میدان میں انصاریوں کے 6 بچے باری باری محمد پہ قربان ہو گئے، دفاع نبی سے باز نہیں آئے.
رحیم یار خان کے چودھریوں خانوں ذمہ داروں تاجروں بتاؤ تو صحیح میں کیسے باز آؤں؟ ابو بکر کو کافر کہا جائے میں باز آ جاؤں، عمر کو کافر کہا جائے میں باز آ جاؤں، وہ تختہ دار پہ چڑھ کے محمد کی حفاظت سے باز نہیں آئے، آج ان کو کافر لکھا جائے میں باز آ جاؤں؟ اور یاد رکھو جس طرح صحابہ نے نبی کے لیے جان لٹائی، میں اور میری جماعت ان صحابہ کی چوکھٹوں پہ جان لٹا دے گی، باز نہیں آئے گلانا چس بانی مار دے دفاعی پیغمبر صحابہ نے چھوڑا؟ جب صحابہ نے نبی کا دفاع نہیں چھوڑا تو میں حبشے کے بلال کی چوکی داری کیسے چھوڑوں؟ میں سمیہ کی چوکھٹ پہ سر جھکانا کیسے چھوڑوں؟ میں صحابہ کے قدموں پہ جان لٹانا کیسے چھوڑوں؟ عام صحابہ کی بات تو اور ہے، رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، نماز فجر کا وقت ہے، توجہ کیجئے، ہے توجہ آپ کی؟ دفاع پیغمبر کی ایک انوکھی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ مصلی پر تشریف فرما ہے تو پیغمبر نے مصلی رسول پہ فرمایا، صحابیوں تمہیں پتا چلا ہے کہ مدینہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کل چوک میں کعب ابن اشرف نے محمد کو گالی دی ہے، یہ مسجد نبوی کے ممبر پہ ساری دنیا کے سردار نے کہا نماز فجر میں، کیا کہا؟ کہ وہ مدینہ کے لوگوں تمہیں پتا چلا ہے کہ ایک آدمی نے محمد مصطفیٰ کو مدینہ کے چوک میں گالی دی ہے، یہودیوں کے سردار نے کعب ابن اشرف نے گالی دی ہے، بات ختم ہو گئی، جو آدمی اس کی جان لے گا میں محمد اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں، یہ بخاری شریف میں سارا واقعہ ہے۔ پیغمبر، آج کل کا کوئی مسلمان ہوتا کہتا یہ تشدد ہے، یہ کہتا نہ کہتا، یہ تشدد ہے، یہ زیادتی ہے، دنیا کا سب سے بڑا سردار اس مسلح پہ جس پہ جبریل اترتا تھا اس مسلح پہ تشریف فرما ہے، جب یہ بات صحابہ نے سنی تو ایک صحابی کونے میں بیٹھا ہے اسی وقت سجدے میں گر گیا، اور وہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھا، اس نے سجدے میں گر کر کہا اللہ کے رسول میں جنگ بدر میں نہیں جا سکا، میں احد کے پہاڑوں پہ نہیں جا سکا، دشمن رسول کا سر قلم کرنا من نبینے کے بس میں تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ اگر تو میری مدد کرے تو میں آج محمد کی چوکھٹ کا دفاع کر سکتا، یہ کہہ کر دعا مانگی چلا گیا گھر کو، ایک چھری اٹھائی، نابینا صحابی عبداللہ بن ابی عتیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھری اٹھائی نیفے میں باندھی، لاٹھی ٹیکتا ہوا لوگوں سے پوچھتا ہوا کہ کعب ابن اشرف کا محل کہاں ہے؟ ابی رافع، کعب ابن اشرف کا واقعہ بھی اسی قسم کا ہے، ابی رافع اور ابی آفق یہ دو بڑے بڑے آدمی تھے، یہ ابی رافع جو ہے اسی ابی رافع کو کعب ابن اشرف کہتے ہیں، بعض کتابوں میں دونوں کے نام ایک ہیں، یہ عبداللہ بن ابی عتیق کا واقعہ کعب ابن اشرف کا واقعہ ہے، یہ سیرت مصطفیٰ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے، آپ کی پوری توجہ ہے میری طرف؟ ہے توجہ؟ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ یہ نابینا صحابی چھری نیفے میں لے کر وہاں سے چلا، اور کسی نے بتایا کہ مدینہ سے باہر فلاں جگہ پر سردار یہود کے سردار کا محل ہے، اس کے دروازے پہ چلا گیا اور دربان سے کہا کہ دروازہ کھولو، اس نے کہا تو نابینا ہے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے سردار سے کام ہے، اس نے کہا یہ نابینا ہے کوئی خیرات مانگے گا کوئی پیسہ مانگے گا، اس نے دروازہ کھول دیا اندر چلا گیا، شام ہو گئی سردار آ گیا، کہاں ہے؟ بالا خانے پہ شطرنج کھیل رہا ہے، اوپر چلا گیا جس کمرے میں سونا تھا اس کمرے میں داخل ہو گیا، کونے میں بیٹھ گیا، آدھی رات ہو گئی، سردار کھیل کر واپس آیا چارپائی پر لیٹا، اور جب اس نے خراٹے شروع کیے تو خراٹا جہاں کی آواز جہاں سے آئی
عبداللہ بن ابی عتیق نے خنجر نکالا، خنجر نکال کر نشانہ لگا کر اس سردار کے سینے میں پیوست کر دیا، اور خنجر تو پیوست کر دیا، اس کی چیخ نکل گئی اور باہر نکلے کہ آدمی مر گیا، لیکن دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندہ ہو، پھر چلا گیا اور پھر خون بہتا رہا، گرم خون پاؤں کو لگا، پھر آواز بند ہو گئی، پھر وہاں سے اترا، محل کا دروازہ بند تھا، محل کی فصیل پر چڑھ گیا، فصیل پہ دیوار پہ بیٹھ گیا۔ کیوں بیٹھا؟ اس لیے کہ عرب کا کوئی آدمی اعلان کرے، عربی زبان میں جو شخص موت کی خبر کا اعلان کرتا ہے اسے نائی کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، انا سیدنا کعب بن اشرف قد قتل، کہ ہمارا سردار کعب بن اشرف قتل ہو گیا ہے، یہ اعلان کیا۔ جب اعلان کیا تو اس عبداللہ بن ابی عتیق نے اسی جگہ پر کہا، فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اس دیوار سے چھلانگ لگائی، جب چھلانگ لگائی تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب یہ لنگڑاتے ہوئے مدینہ کی طرف چلا، جو راستہ تھا پگڈنڈی تھی، مدینہ کی طرف چلا۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، تو نماز کے وقت گھر نہیں گیا، سیدھا اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، کل جس جگہ پر بیٹھ کر سجدے میں اللہ کے نبی کی دفاع کی دعا مانگی، اور وہاں جا کر شکرانے کا نفل ادا کیے کہ میں نے نبی کے دشمن کو قتل کر ڈالا ہے۔ توجہ فرمائیں، پیغمبر کے دشمن کا قاتل ایک کونے میں بیٹھا، شیخی نہیں بگاڑی، اعلان نہیں کیا، شور نہیں مچایا کہ میں قتل کر کے آیا ہوں۔ پیغمبر نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز فجر کے بعد رسول اللہ مصلی پہ تشریف فرما ہے کہ آسمانوں سے جبرائیل امین آئے اور پیغمبر کو مبارک دی کہ اللہ کے رسول، آج کی رات آپ کا سردار مدینہ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ کس نے قتل کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ وہ نابینا صحابی جو کونے میں بیٹھا ہے، وہ جنت کا ٹکٹ لے کر آ گیا۔ مسلمانوں، ایک نابینا صحابی میرے پیغمبر کے دفاع کے لیے جان لٹاتا ہے اور پیغمبر کے لیے اپنی جان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنے بچوں کی بات نہیں کرتا ہے، اپنی بیوی کی بات نہیں کرتا ہے، تو مجھے آپ بتاؤ، آج میری جماعت کے 80 کارکن شہید ہو چکے ہیں، حق نواز قبر میں اتر گیا، اسحاق القاسمی قبر میں اتر گیا، 65 جنازے اٹھا کر بچوں کے اس پرچم میں لپیٹ کر میں نے قبر میں اتارے ہیں، آج جب میں یہ لاشیں اوت کے پہاڑوں پہ دیکھتا ہوں مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کے لیے دفاع کیا، آج میں ان کے لیے دفاع کر رہا ہوں۔ آج پاکستان میں صحابہ کی اس جماعت کو کافر لکھا جائے میں خاموش ہو جاؤں، مرتد لکھا جائے میں خاموش ہو جاؤں، کتا اور منافق لکھا جائے میں خاموش ہو جاؤں، عمر فاروق کو شرابی کہا جائے میں چپ کر جاؤں، عائشہ کو طوائفہ لکھا جائے میں چپ کر جاؤں، میں ان کی چوکھٹ پہ پہرا کیوں نہ دوں، میں ان کی عظمت کو سلام کیوں نہ کروں، جس کے بارے میں ایڈورڈ گبن، ایک انگریز مورخ جس نے 22 جلدوں میں صحابہ کی فتوحات پہ کتاب لکھی ہے، وہ کہتا ہے عرب کی تاریخ میں 3 آدمی سب سے حسین گزرے ہیں، ایک دریا قلبی، ایک خدیب بن یزید، اور ایک آدمی جس کا نام حذافہ سہمی ہے، وہ پیغمبر کا ایسا عاشق صادق ہے، حسن و جمال کا پیکر، سب سے عمر میں چھوٹا تھا لیکن حسین سب سے زیادہ تھا، قد لمبا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ قیصر روم کی لڑائی میں اسی حذافہ سہمی کو جب قیدیوں کی شکل میں قیصر کے سامنے پیش کیا، قیصر روم کی وہ لڑائی جو صدیق اکبر کے دور میں ہوئی، کیونکہ فاروق اعظم کے دور میں روم کا بادشاہ قتل کر دیا گیا، روم مفتو ہو گیا، روم پر اسلام کا غلبہ ہو گیا، اور اس لڑائی میں جب یہ قیدیوں کی شکل میں حذافہ سہمی پیش کیا گیا تو بادشاہ اس کے حسن کو دیکھ کر مرتے حیرت میں ڈوب گیا، سارے کام چھوڑ دیے، اور سارے کام چھوڑ کر اس نے حذافہ کو بلایا اور بلا کر کہا، حذافہ میں تیرے حسن کی، تیرے جمال کی، تیری آبرو کی اور تیرے چہرے کی بشاشت کی قدر کرتا ہوں، اور میں ان تمام لوگوں کو میں تختہ دار پہ چلانا چاہتا ہوں، لیکن تو ایسا حسین ہے کہ میرا قلم، میری زبان، میرا ہاتھ مانے ہو گیا تیرے حسن کو دیکھ کر۔ اس نے کہا، چاہتا کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں تیرے حسن کو دیکھ کر تجھے معاف کر دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا، میں تیرے ساتھ بادشاہ میں تجھے حصے دار بناؤں گا۔ لیکن حذافہ نے کہا، اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو مجھے اپنی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 8 دن کی مہلت دی گئی، زیبائش و آرائش ہوئی، اور بعد میں کیا ہوا کہ اسی حذافہ سہمی کو اس مکان سے نکالا گیا۔ جب حذافہ نہ مانا تو گبن کہتا ہے کہ پیغمبر کے اس صحابی کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا اور اس کے ہاتھوں میں میخ گاڑ دیے گئے، دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں میخ گاڑے گئے، ٹانگوں میں میخ گاڑے گئے۔ 8 دن تک حذافہ سہمی اس دیوار کے ساتھ میخوں کی شکل میں کھڑا رہا، لیکن اس کی زبان سے محمد مصطفیٰ کے کلمے کی صدائیں بلند ہوتی رہی، کلمہ پڑھتا رہا۔ 8 دن پھر
گزر گئے، پھر وہ باز نہ آیا، پھر اسے مہلت دی گئی، پھر باز نہ آیا تو آگ جلائی گئی، اس کے اوپر تیل کا کڑا ڈالا گیا اور مضافہ کو اٹھا کر اس کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ چار گھنٹے گزر گئے، پانچ گھنٹے گزر گئے، بادشاہ نے کہا ہڈیاں رہ گئی ہوں گی، کڑاہ سے نیچے اتارو۔ یہ کرامت ساری دنیا نے دیکھی کہ جب مضافہ کا کڑا نیچے اتارا گیا، مضافہ کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ آج خمینی کہتا ہے، آج شیعہ کہتا ہے کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اصول کافی ایران کی حکومت نے چھاپی، 13 زبانوں میں چھاپی، خمینی کے آنے کے بعد چھاپی، اس میں لکھا ہے ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، تین آدمیوں کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے۔ تو فیصلہ کر کے بتا، جو سولی کے تختے پہ چڑھ گیا ایمان کیسے چھوڑ گیا، جو بچے یتیم کرا گیا ایمان کیسے چھوڑ گیا، جو افریقہ کے جزیروں میں بیوی بیوہ کرا گیا ایمان کیسے چھوڑ گیا، اور قسطنطنیہ کے دروازے پہ جس کی قبر بنی ایمان کیسے چھوڑ گیا، انطاکیہ کے ساحل پہ جو ٹکڑے پیش کرتا ہے ایمان کیسے چھوڑ گیا، اور جس نے چمڑی ادھڑوا ڈالی ایمان کیسے چھوڑ گیا، جس نے اپنے ٹکڑے اور کے پہاڑوں پر بکھیر ڈالے اس نے ایمان کیسے چھوڑا۔ آج جو صحابہ کو برا کہے گا، میری جماعت صحابہ کی طرح قربانی دے کر ان کی چوکھٹ پر تہرا دے گی، ایک ایک بچے کا، ایک ایک صحابی کا، ایک ایک صحابیہ کا، آپ روپے ان کی چوکھٹ پہ جان قربان کر دے گی۔ جو زبان اٹھے گی کھینچ لے گی، جو قلم پڑے گا توڑ دے گا، جو کوشش ہوگی اس کوشش کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس راستے میں تخت دار پہ چلا جا سکتا ہے، ہتھکڑی پہنی جا سکتی ہے، بیڑی پہنی جا سکتی ہے، لیکن صحابہ کے دفاع کے مشن سے معاف نہیں رہا جا سکتا۔
تمہاری یہ غلاظت تمہارے منہ میں پڑے گی، یہ گندا لٹریچر ختم کریں گے، مٹ جاؤ گے، محمد بھی کہتے اب عمر بھی بولے۔
میرے بھائیو مجھے بتاؤ، غلام حسین نجفی نے تازہ کتاب لکھی جس کا نام ہے نسخ خلافت بلا فصل، اس تازہ کتاب کے 226 صفحے پہ وہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر اور ابلیس کا ایمان برابر ہے۔ بلند آواز کرو، عبدالکریم مشتاق کراچی والا، اکبر شاہ کراچی والا، غلام حسین نجفی لاہور کا، اور خمینی ایران کا، اور پاکستان کا ایرانی سفارت خانہ، اور اس کے خانہ فرہنگ دفاتر، اور اس کا لٹریچر، جب تک اس ملک میں صحابہ کے خلاف لٹریچر چھاپتے رہیں گے اس وقت تک شیعہ کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا، چوکوں میں، چراہوں میں، بازاروں میں ہوگا۔ دنیا ساری بخارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اصول کافی ایران کی حکومت نے چھاپی، 13 زبانوں میں چھاپی، خمینی کے آنے کے بعد چھاپی، اس میں لکھا ہے ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، تین آدمیوں کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے۔ تو فیصلہ کر کے بتا، جو سولی کے تختے پہ چڑھ گیا ایمان کیسے چھوڑ گیا، جو بچے یتیم کرا گیا ایمان کیسے چھوڑ گیا، جو افریقہ کے جزیروں میں بیوی بیوہ کرا گیا ایمان کیسے چھوڑ گیا، اور قسطنطنیہ کے دروازے پہ جس کی قبر بنی ایمان کیسے چھوڑ گیا، انطاکیہ کے ساحل پہ جو ٹکڑے پیش کرتا ہے ایمان کیسے چھوڑ گیا، اور جس نے چمڑی ادھڑوا ڈالی ایمان کیسے چھوڑ گیا، جس نے اپنے ٹکڑے اور کے پہاڑوں پر بکھیر ڈالے اس نے ایمان کیسے چھوڑا۔ آج جو صحابہ کو بتا
رکھے گا، میری جماعت صحابہ کی طرح قربانی دے کر اس کی چوکٹ پر پہرا دے گی، ایک ایک بچے کا، ایک ایک صحابی کا، ایک ایک صحابیہ کا، اے آبرو پہ ان کی چوکٹ پہ جان قربان کر دے گی، جو زبان اٹھے گی کھینچ لے گی، جو کلام پڑے گا توڑ دے گا، جو کوشش ہوگی اس کوشش کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس راستے میں تختیدار پہ چلا جا سکتا ہے، ہتکڑی پہنی جا سکتی ہے، بیڑی پہنی جا سکتی ہے، لیکن صحابہ کے دفاع کے مشن سے باز نہیں لگا جا سکتا۔ میرے بھائی اور مجھے بتاؤ، عمر حسین نجفی نے تازہ کتاب لکھی جس کا نام ہے نفس خلافت بلا فصل۔ اس تازہ کتاب کے 226 صفحے پہ وہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر اور ابلیس کا ایمان برابر ہے۔ ذرا نماز سلام کرو، یاد رکھو عبد الکریم مشتاق کراچی والا، اکبر شاہ کراچی والا، غلام حسین نجفی لاہور کا، اور خمینی ایران کا، اور پاکستان کا ایرانی سفارت خانہ، اور اس کے خانہ فرہنگ دفاتر، اور اس کا لٹریچر، جب تک اس ملک میں صحابہ کے خلاف لٹریچر چھاپتے رہیں گے اس وقت تک شیعہ کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا، چوکوں میں، چراہوں میں، بازاروں میں ہوگا، دنیا ساری مخالف ہو جائے تب بھی شیعہ کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا۔ یاد رکھو، میں سلام آج پیش کرتا ہوں مولانا مفتی محمود کی روح کو، آج مولانا غلام غوث ہزاروی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں ایک آدمی نے کتاب لکھی جس میں حضرت عثمان غنی کو اقربا پرور لکھا، اور اقربا پرور لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا کہ حضرت عثمان غنی کو تاریخ والوں نے اقربا پرور کہا، لیکن اس کے باوجود وہ جنتی تھے، اس کے باوجود ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، اس کے باوجود کہ اس آدمی نے یہ بات بھی ساتھ لکھی، لیکن پورے ملک میں اس کے خلاف مولانا مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی نے آواز اٹھائی۔ آپ سمجھتے ہو، جانتے ہو آواز اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی اور امیر معاویہ کے خلاف جو کتاب لکھی گئی اس میں تاریخ کے حوالے تھے، علماء کا اس سے آج بھی اختلاف ہے، کتاب کا نام خلافت و ملوکیت تھا، اس میں یہ بات تحریر ہوئی۔ اگر کوئی آدمی جماعت اسلامی کا یہاں بیٹھا ہے، میں اس سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ وہ تحریریں تھیں جس سے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو اختلاف تھا۔ میرے بھائیوں، اگرچہ وہ شیعہ کے نقطہ نظر کی طرح تحریریں نہیں تھیں، تاریخ کا حوالہ دیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ امیر معاویہ پر یہ اعتراض ہے تاریخ کا، لیکن اس کے باوجود وہ صحابی رسول ہیں، ان کو رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ اس کے باوجود مولانا غلام غوث ہزاروی نے اور مولانا مفتی محمود نے اس کتاب کے خلاف آواز اٹھائی، پورے ملک میں تحریک چلائی۔ چلائی یا نہیں چلائی؟ آج عثمان غنی کو کافر لکھا جائے اور ان کا کوئی نام لیوا عثمان غنی کی وکالت نہ کرے، میری بات کا تم جواب دے سکتے ہو؟ آج عثمان غنی کے بارے میں خمینی نے نہیں لکھا کہ میں اس رب کو رب نہیں مانتا،
کشف اسرار 107 صفحے پر، اس رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکواش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. یہ خمینی میں نے لکھا، بلند آواز سے لعن کرو. مجھے بتاؤ، ٹھہرو، مجھے بتاؤ، اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا، آج مفتی محمود زندہ ہوتے سپاہ صحابہ کے سرپرست ہوتے. ہوتے یا نہ ہوتے؟ مولانا غلام کو سزار بھی ہوتے سپاہ صحابہ کے سرپرست ہوتے. آج شیخ درخواستی جہاں بیٹھے ہیں سپاہ صحابہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں. پاکستان کے اولیاء اللہ حضرت مولانا خان محمد سجادہ نشین کنیا، وہ کہتے ہیں میرا موقف شیعہ کے بارے میں وہی ہے جو حق نواب جنگلی کا تھا. جاؤ جا کر فتویٰ مانگو، پوچھو ان سے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ ایک دینی تحریک کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ ایک مذہبی تحریک ہے. ہم مذہب کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ نواز شریف صاحب سے کسی کو اتفاق ہوگا، کسی کو اختلاف ہوگا، اس بحث کو چھوڑو. ہمارا اختلاف اپنے نقطہ نظر سے ہے، یہ یاد رکھیں. میں نواز شریف صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج تم حکومت میں نہیں ہو، میاں صاحب آج تم بھی ہمارے جیسے ہو، ٹھیک ہے؟ ہمارے جیسے ہوں. پیڑ پوے گا، پہنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نواز شریف صاحب ہوں میدان لگے گا، ہوں ویکھا گا کیس پاوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تم آگے آگے ہو گے، میں پیچھے پیچھے ہوں گا. تم آگے آگے کندھے پر موٹر وے اٹھا کر جاؤ گے اور میں کندھے پر ناموس صحابہ کا بل لے کر جاؤں گا. جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں تم سے سوال کرتا ہوں، اس اجتماع میں جو نواز شریف کا حامی ہے وہ نواز شریف سے پوچھ کر میرے سوال کا جواب بتائے. میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی ذاتی لڑائی نہیں، کوئی ذاتی اختلاف نہیں. پوچھے کہ شریعت بل جو سینٹ نے پاس کیا تھا، مولانا سمیع الحق اور قاضی عبد اللطیف نے جو منظور کرایا تھا، اس دور میں نواز شریف نے 13 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس میں 99 میں راولپنڈی میں فلیش مین ہوٹل میں مجھے کہا تھا کہ سپاہ صحابہ کو چاہیے شریعت بل کے لیے تحریک چلائے، مجھے کہا تھا. اور اس کے بعد اس وقت یہ وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت بے نظیر وزیر اعظم تھی، اس وقت شریعت کی ان کو زیادہ ضرورت تھی، اس لیے کہ بے نظیر جو وزیر اعظم تھی اور یہ وزیر اعلیٰ تھے. اس وقت ہمیں کہا، مجھے کہا کہ شریعت بل کے لیے اگر تم بے نظیر کے خلاف تحریک چلاتے ہو تو میں سارا شریعت بل کی تحریک سپاہ صحابہ کے حوالے کرتا ہوں. مجھے کہا، اس کے 100 علماء گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں کہا. لیکن جب نواز شریف صاحب خود اقتدار پر آئے، وہ شریعت بل کہاں تھا؟ کہاں گیا شریعت بل؟ کہاں گئی رسول اللہ کی شریعت؟ 2.5 سال میں تجھے موٹر وے کے لیے ووٹ ہم نے نہیں دیے تھے. موٹر وے میں لوا تیری اتفاق فاؤنڈری کا لگنا ہو، لگے نہ لگے، کوئی سروکار نہیں ہم اس سے. ہمیں بتاؤ، ہم مولوی ہیں، ہم دین کے لوگ ہیں، دیندار ہیں، دینی طبقے کے نمائندہ ہیں، موٹر وے کی بات نہیں کرتے، میں محمد مصطفیٰ کی شریعت کی بات کرتا ہوں. لاؤ کہاں شریعت، کہاں ہے؟ 2.5 سال میں شریعت تم نے لائے نافذ کی، اور اب جس دن سے تمہیں کرسی سے اتارا گیا تم کراچی سے لے کر پشاور تک پہنچے شور مچاتے ہو، اب ایک مرتبہ بھی شریعت کا نام نہیں لیتے ہو. تم نے جلوس میں چند آدمی زیادہ دیکھ لیے اس لیے شریعت کا نام نہیں لیتے؟ نہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس منہ نہیں ہے، کس منہ سے شریعت کا نام لوگے؟ اور اس کے بعد سود کے خلاف شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، پاکستان کے 22 بڑے بڑے محکموں سے سود کو حرام قرار دے کر ممنوع قرار دینے کے لیے شرعی عدالت نے فیصلہ، تاریخی فیصلہ دیا، اور متبادل تجاویز پیش کی کہ سود اگر نہیں ہوگا تو متبادل نظام یہ ہوگا. تم نے تم اسلام کے چیمپئن اس وقت بنتے تھے، علماء کی جماعتوں کو دھوکہ دینے کے لیے تم چیمپئن بنے ہوئے تھے. تم نے اس شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف تم نے سپریم کورٹ میں اپیل کی کہ سود اس ملک میں ہونا چاہیے، یہ شرعی عدالت کا فیصلہ غلط ہے. بتاؤ تم سود کا تحفظ کر کے کیا تم نے اللہ کے رسول سے بغاوت کی ہے یا نہیں کی، خدا سے اعلان جنگ کیا یا نہیں کیا؟ اور تیسری بات، ناموس صحابہ کا بل ہم نے اسمبلی میں پیش کیا، اس بل سے بھی پہلے ایک اور بات ہے کہ 28 ستمبر 1991 کو لاہور میں تم نے مجھے بلایا، ہمیں بلایا، مولانا ضیاء القاسمی اور میں سپاہ صحابہ کی طرف سے نمائندہ بن کر گئے، 450 علماء تم نے بلائے، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، اس میں شیعہ بھی بلائے، تم نے ہم سے پوچھا کہ شیعہ سے تمہارا کیا اختلاف ہے، میں نے تمہارے سامنے خمینی کی کتاب کشف اسرار پیش کی، غلام حسین ملفی کی کتاب تحفہ حنفیہ پیش کی، اور 110 کتابیں تمہارے دروازے پر لے گیا، اور میں نے کہا جناب یہ باعث نزاع بات ہے، اس میں صحابہ کو کافر و مرتد لکھا گیا، ان کتابوں کو دیکھو، ضبط کر لو، ان کو سزا دے دو لکھنے والوں کو، ہمارا جھگڑا مٹ جائے گا، کافر کافر کے نعرے پر ہم غور کر لیں گے، اس کفر کو ختم کرو، اس کو سزا دے دو، ہم تم سے بات کر لیں گے۔ یہ بات علل اعلان ہوئی، پہلے تو نواز شریف کہتا تھا کسی نے صحابہ کی توہین نہیں کی، تم غلط کہتے ہو، جب میں نے کتابیں دکھائیں تو حیران ہو گیا، اور بیٹھ کر کہا اس کے لیے میں کمیٹی بناتا ہوں، نیازی کمیٹی بنائی مولانا عبدالستار نیازی کی قیادت میں، جس میں 30 علماء پاکستان کے شامل کیے، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، 4-5 شیعہ بھی تھے، وہ بھی تھے، اس کمیٹی کے قیام کا اعلان نواز شریف نے کیا، نواز شریف کی حکومت نے کیا، اس کا پہلا اجلاس 20 جنوری 1992 کو اسلام آباد میں ہوا، اس نے مجھے کہا کمیٹی نے کہ لاؤ اصلی کتابیں پیش کرو، 2 جولائی 1992 کو وہ ساری 110 اصلی کتابیں میں نے ٹیبل پر رکھ دی، سارے علماء کی موجودگی میں، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، شیعہ بھی موجود تھے، کتابیں پڑھی، علماء رو پڑے، علماء کی چیخیں نکل گئیں، جس میں لکھا تھا عائشہ تو طوائفہ عورت ہے، جس میں لکھا تھا عائشہ تو زانیہ عورت ہے، ایسی کتابیں، اور وہ کتاب تحفہ حنفیہ جس میں لکھا تھا ابو بکر، عمر، عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے انزال تاخیر سے ہوگا، وہ کتاب غلام حسین نجفی کی پیش کی، سارے علماء دھاڑے مار کر رو پڑے، شاہ تراب الحق ایک بریلوی عالم کراچی کا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم سمجھ گئے ہیں کہ شیعہ واقعی کافر ہے، ہم سمجھ گئے ہیں کہ واقعی انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، سزا مقرر کرو، سزا مقرر ہوئی کہ ان کتابوں کو جس نے لکھا اسے سزائے موت دی جائے، کتابوں کو ضبط کیا جائے، اسی دن 2 جولائی 1992 کو اس کمیٹی نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا، سپاہ صحابہ کے حق میں دیا، اور وہ فیصلہ لکھ کر نواز شریف کی ٹیبل پہ پہنچا دیا، آج 10 مہینے گزر گئے، وہ فیصلہ نواز شریف کی ٹیبل پر تھا، اور اسی دوران ہم نے ناموس صحابہ کا بل اسمبلی میں پیش کر دیا، اور اس میں بھی یہی مطالبہ رکھا کہ یہ کتابیں ہیں، یہ لٹریچر ہے، صحابہ کو کافر کہا گیا، ان کو سزا دے دو۔ نواز شریف تو نے اسمبلی میں 15-15 منٹ میں 15-15 کروڑ روپے کی اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں کا بل منظور کر لیا، لیکن ابو بکر کی عزت کا بل 6-6 مہینے دھکے کھاتا رہا، اس کو پوچھا تک نہیں، میں تیرا راستہ کیسے نہ روکوں، میں تیرے راستے میں دیوار بن کر کیسے نہ کھڑا ہوں، یاد رکھ الیکشن آئے گا تو آگے ہوگا، میری جماعت تیرے پیچھے ہوگی، اسلام کے غداروں کو چوکوں میں چوراہوں میں میں گربا پکڑ کر تم سے پوچھوں گا، بتاؤ عائشہ کی ناموس کا بل کہاں ہے؟ ہمیں پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور بلند آواز سے ہمیں پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ اگر نواز شریف کے خلاف سپاہ صحابہ نے آواز اٹھائی ہمارا ساتھ دو گے؟ اور پیلی ٹیکسیوں کے چکر میں نہیں آؤ گے؟ آؤ گے؟ پیلی ٹیکسیاں اتفاق فاؤنڈری سے نہیں دی نواز شریف نے، قوم کے خزانے سے دی ہیں، قوم کا حق ہے۔ کوآپریٹو سکنڈل میں تم نے 63 کروڑ روپیہ اپنے رشتہ داروں کے لیے صرف چودھری شجاعت کو لے کر دیا، اور 2 ارب روپیہ تو نے خود قرضہ لیا، اور اس کے بعد اگر تو نے موٹر وے بنایا، اس ملک کے وسائل سے بنایا، ایسے تو کئی کام بھٹو نے بھی کیے تھے، یاد رکھو سپاہ صحابہ بے نظیر اور نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں آئے گی، اور دنیا کی جو طاقت اس سے ٹکرائے گی پاس پاس ہو جائے گی۔ ہے توجہ آپ کی، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ بلند آواز سے ساتھ دو گے سپاہ صحابہ کا؟ میرے بھائیوں توجہ کریں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، موجودہ حکومت، ہمیں موجودہ حکومت کی بعض باتوں سے شدید اختلاف ہے، یہ یاد رکھیں، بنخشیر مزاری نے اپنی کابینہ میں آصف زرداری کو یا منیر حسین گیلانی کو یا بجارانی کو شامل کر کے پاکستان کے کروڑوں سنیوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے، کیا ہے یا نہیں کیا؟ ہمیں شروع سے حکومت میں شمولیت کی دعوت ملی، ہم نے مسترد کر لی، لیکن جب مریر حسین گیلانی کو جو تحریک جعفریہ پاکستان کا جنرل سیکرٹری اسے شامل کیا گیا تو ہمیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کل کو پاکستان کی پوری حکومت میں ایک متعصب شیعہ جو سپاہ صحابہ کے ساتھ قتل سے بھی بڑی دشمنی رکھتا ہے وہ تنہا ہے اور سارے ممبران سپاہ صحابہ سے ناواقف ہیں، اگر وہ تنہا سپاہ صحابہ کے خلاف پوری حکومت میں لابنگ کرے اس کے جواب کے لیے ہمارا نمائندہ بھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو شیعہ ہے، اور شیعہ کے ساتھ بیٹھو گے تو اسمبلی میں شیعہ نہیں تھے؟ اسمبلی میں مولانا اعظم طارق نہیں بیٹھے؟ اور مولانا اعظم طارق وہاں خاموش ہو گئے تھے، انہوں نے اسمبلی کے فورم پر نہیں کہا کہ جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ کتے سے بدتر ہے؟ کہا یا نہیں کہا؟ ٹیلی ویژن آپ نے ان کی کیسٹ اسمبلی کی تقریر کی نہیں سنی؟ اور آپ دیکھو گے کہ مولانا اعظم طارق صاحب انشاءاللہ منیر گیلانی کے سامنے بیٹھ کر سپاہ صحابہ کا موقف پیش کریں گے، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے کہ وہ کالا کافر کہیں اہل سنت کو دھوکہ نہ دے، ہم دینے دیں گے دھوکہ؟ میرے بھائیوں، جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ یہاں رحیم یار خان جو ایس پی ہے اس نے مسلسل سپاہ صحابہ سے زیادتی شروع کر رکھی، کی ہے یا نہیں کی؟ میرے ساتھ ڈی سی اور ایس پی نے پہلی ملاقات میں وعدہ کیا تھا کہ ملک اسحاق پر جتنے بھی مقدمات ہیں ان تمام مقدمات کو ہم ختم کریں گے، اور دو تین مقدمات کی تفتیش آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی، یہ وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، ایک بھی۔ حاجی مطیع الرحمان صاحب کو جو حضرت درخواستی کے فرزند ارجمند ہیں ان کو سالس بنایا شیعہ نے اور انتظامیہ نے کہ یہ فیصلہ اس قتل کا جو کریں گے، انہوں نے جو رپورٹ لکھی ایس پی اب اس رپورٹ سے بھی بھاگ رہا ہے۔ میں آج اس بڑے اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں اب بڑی ہو گئی، ملک اسحاق کو کچلنے کے لیے، سپاہ صحابہ کو کچلنے کے لیے تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی۔ فاروق ہمارا لڑکا سپاہ صحابہ کا ضلع کا صدر، جس کو میں نے مولانا ملک اسحاق کے جگہ پر ضلع کا صدر بنایا تھا، بلا جواز تم نے اسے گرفتار کر کے جھوٹے مقدموں میں اسے اندر ڈال دیا۔ اور شاہ سوار ایک قاری شاہ سوار، قاری ہے مولوی ہے، شاہجہان، کیا نام، شاہجہان وہ مولوی صاحب بیچارے، ان کو تم نے گرفتار کیا بلا جواز، اور 16 آدمی ان کے ساتھ ہیں، ان کو چھوڑنے کی بجائے ان پر جھوٹے مقدمے، جس طرح تمہیں ان سے کوئی دشمنی ہوتی ہے ایسے کرتے ہو۔ میں آج اس بڑے اجتماع میں تمہیں وارننگ دینا چاہتا ہوں، ملک اسحاق اور ان کے تمام ساتھیوں کو بغیر فاروق اور شاہجہان ان کو رہا کرو، ورنہ محرم میں سپاہ صحابہ رحیم یار خان میں کوئی جلوس نہیں نکلنے دے گی۔ دشمنی ٹھہرو، اب میں بھی تمہارا علاج بالمثل کروں گا، اور یہ علاج صرف رحیم یار خان میں نہیں، یہی علاج مظفر گڑھ میں بھی ہوگا۔ تم شیعہ کی ترجمانی کرو گے اور میں اپنے کارکنوں کی ترجمانی کروں گا، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ راتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تم مذاکرات کی زبان، امن کی زبان، بھائی چارے کی زبان تم نہیں مانتے ہو، میں دیکھوں گا اس ضلع میں ایک جلوس بھی شیعہ کی کیسے نکلتی ہے۔ کرو گے تیاری؟ بولو تیاری کرو گے؟ ایک ایک جلوس، اگر ملک کی ساتھ کو ٹھہرو، اگر ملک کی ساتھ کو اور ان کے ساتھیوں کو یکم محرم تک رہا نہ کیا گیا، ٹھہرے کوئی گل نہیں، اسی 10 دن اور دے دیتے، کرنا جو کرنا ہے ٹھیک ہے، یکم محرم آخری ٹائم ہے، عقل ہوگی تو عید سے پہلے چھوڑیں گے، عقل ہوگی تو عید سے یکم محرم تک تم نے تیاری کرنی ہے، اور پتہ چل جائے گا 25 الحج تک کہ چھوڑتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تیاری کرو گے؟ کرو گے تیاری؟ ایک جلوس، ہم کوئی قانون ونون نہیں مانتے، یہ قانونی جلوس ہے، قانون تمہارا باپ بنا کر آیا تھا، یہ کوئی قرآن کا قانون ہے، لسنسوں کی کبھی لسنس عبادت کی کبھی لسنس کی بھی ضرورت ہوتی؟ میں آپ سے کہوں نماز نہیں پڑھتے، آپ کہو ہمارے پاس لسنس نہیں ہے، ایسے ہوا ہے کبھی؟ جلوسوں کے لسنس، جلوسوں کے پرمٹ،
کوئی جلوس ہم نہیں گزرنے دیں گے، ملک ہمارا، شہر ہمارا، بازار ہمارے. تیاری کرو گے؟ کرو گے؟ اگر ملک اسحاق اور ان کے کارکنوں کو تم نے رہا نہ کیا، ان کے ساتھیوں کو پورے ضلعے میں، ہم ایک جلوس بھی نہیں گزرنے دیں گے اللہ کی توفیق سے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. ٹھیک ہے، ہمارا ساتھ دو گے، تیاری کرو گے؟ میں دیکھتا ہوں ڈپٹی کمشنر کو اور ایس پی کو کہ کیا لائے عمل اختیار کرتا ہے. ایس پی صاحب ٹانگیں اونچی بھی کرو گے، یہ فیصلہ اٹل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ دو گے ساتھ ہمارا؟ تم نے میری نرمی کو دیکھا ہے، میری سختی کو کبھی نہیں دیکھا. انشاءاللہ ہم جو کچھ کریں گے مضبوط بنیادوں پہ کریں گے، ہم ریت کی دیوار پر پاؤں نہیں رکھتے، ہم پتھر کی دیوار پہ پاؤں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دو گے ساتھ؟ پکے ہو؟ کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑا کریں، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ. اگر ملک کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کو رہا نہ کیا گیا، اور آج جو زخمی ہوئے ہیں ان کے ملزموں کو نہ پکڑا گیا، سپاہی صحابہ کوئی جلوس جنا رحیم یار خان سے نہیں نکلنے دے گی. کلمہ، کلمہ پڑھو ایک مرتبہ، پھر ایک مرتبہ. ٹھیک ہے، اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تقریر ہو رہی ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ہے توجہ آپ کی؟ بڑا نواز ہے توجہ. اور ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، ضروری اعلان یہ ہے کہ سپاہی صحابہ کے ساتھ ایک اخبار نے بھی زیادتی کی ہے. جانتے ہو کون سا اخبار ہے؟ جانتے ہو؟ پشاور کانفرنس ہوئی، 40 ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے، جنگ نے شیعہ کے کہنے پر خبر نہیں لگائی. کاروان ناموس سے صحابہ چلا، کوئی خبر نہیں لگائی. ہم پر قاتلانہ حملہ ہوا، کوئی خبر نہیں لگائی. اور جنگ شیعہ کے ہاتھوں میں بک چکا ہے، 3-3 لاکھ روپیہ ایک صفحے کا خمینی نمبر نکالنے کا جنگ کا ایڈیٹر وصول کرتا ہے. اور یہ لڑائی جنگ کے مالکان سے ہے، جنگ کے کارکنوں سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. نمائندوں سے، نامہ نگاروں سے، رپورٹروں سے اور جنگ کے اہلکاروں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں. ہماری لڑائی میر شکیل الرحمان کی ذریت سے ہے، ٹھیک ہے، جنگ کے مالک سے. رحیم یار خان، آپ نے پہلے مرحلے پر جنگ کا بائیکاٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کوئی شخص کل سے جنگ اخبار نہیں خریدے گا، ٹھیک ہے. ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو. اور دوسری بات، اگر 8 دن تک معذرت نہ ہوئی یا رویہ چینج نہ کیا 8 دنوں کے بعد، پھر جنگ اخبار کو چوکوں میں آگ لگائی جائے گی. لگاؤ گے؟ اور پھر بھی باہر نہیں آئے تو پھر جنگ اخبار اپنے شہروں میں فروخت نہیں ہونے دیں گے. کتنے مرحلے ہیں؟ کتنے مرحلے؟ تینوں پر عمل کرو گے؟ تیار ہو؟ وہ آخر دعوان.